السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. فصلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الأعراف، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض، لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه طبعا لما جئت به، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك خير المتقبلين، آمين يا رب العالمين. محترم حضرات اور معزز خواتین، سورۃ العراف آیت نمبر 156، 157 اور 158 تلاوت کی گئی. انشاءاللہ یہ دو آیات مبارکہ، آیت نمبر 157 اور 158 کے حوالے سے آج جو ہماری گفتگو ہے اس کا موضوع ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے تعلق کی بنیادیں. الحمدللہ اس وقت جو صورتحال ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ اس وقت فضا ہے پاکستان میں خاص طور پر کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، خاص طور پر جو گستاخانہ طرز عمل یورپ یا امریکہ یا اس کے ایجنٹ اختیار کرتے رہے ہیں، اور اب پاکستان میں بھی لوگوں کی جسارت ہو رہی ہے یہ کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف گستاخانہ قول یا ایسی گفتگو کر رہے ہیں جس سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی ہوتی ہے. بہرحال اللہ پاک کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ ہمارے آئین میں آئین کی دفعہ C-295 کے تحت بحمدی تعالیٰ یہ قانون سازی ہو چکی ہے, یہ قانون کا حصہ ہے کہ اگر کوئی شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے گا اور عدالت سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ گستاخی کی گئی ہے, وہ کسی بھی نوعیت کی ہو, تو اس کی ایک انتہائی سزا قتل بھی ہے. اور بحمد تعالیٰ قرآن و حدیث اور اجماع امت سے یہ بات ثابت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی یہ ایک ایسا جرم ہے کہ جس کی سزا صرف قتل ہے. اور جہاں تک امت مسلمہ کا تعلق ہے تو بحمد تعالیٰ جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک محبت کا تعلق ہے, یہ محبت کا تعلق ایک جذباتی لگاؤ بھی ہے, اور اس جذباتی لگاؤ میں اس حد تک شدت موجود ہے کہ اگر اس مسئلے میں حکومت نے کسی بھی نوعیت کا کوئی غلط کام کرنا چاہا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ نہ صرف یہ کہ امت آپس میں اتحاد کا بہترین مظاہرہ کرے گی جیسے کہ کیا جا رہا ہے, بلکہ اس مسئلے میں یوں کہہ لیجئے کہ مارنے مرنے کی بات بھی جو ہے وہ آ سکتی ہے. لہذا خبردار کیا گیا تھا پچھلی مرتبہ بھی اور علماء کی طرف سے بھی خبردار کیا جا رہا ہے کہ اگر C-295 میں کوئی تبدیلی ترمیم یا تنسیخ کرنے کی کوشش کی گئی, اور جیسے کہ ان کا پورا ارادہ ہے, تین بڑی جماعتیں اس کو سپورٹ کر رہی ہیں, اور خدا نہ خواستہ اگر یہ ترمیم کر دی گئی جیسے کہ کی جا رہی ہے جیسے کہ عرض کیا گیا, تو خدا نہ خواستہ حالات بہت زیادہ خراب ہو سکتے ہیں, اور یہ لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ اس حد تک بگڑ سکتا ہے کہ پھر ایسے گستاخان رسول کو عدالتی کاروائی کیے بغیر خدا نہ خواستہ چوکوں پر بھی جو ہے وہ قتل کیا جا سکتا ہے. تو یہ انتہائی صورتحال بن سکتی ہے. ظاہر بات ہے کہ یہ مسئلہ بڑا نازک ہے, اس مسئلے میں بہت نازک صورتحال کے تحت پھونک پھونک کے قدم رکھنا ہوگا کہ اگر مسلمانوں کے جذبات اور خاص طور پر جو قلبی لگاؤ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے, اگر اس میں کسی قسم کا کوئی رکھنا پیدا کیا گیا تو یہ انتہائی صورتحال اس ملک میں ہو سکتی ہے. بہرحال اس انتہائی صورتحال سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے, اور جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ اگر حکومت کرتی ہے تو ری ایکشن بھی بڑا شدید آئے گا, اور اللہ کا شکر ہے کہ ایک بڑی جماعت, ایک بڑی تعداد میں علماء کرام جو مختلف سیاسی جماعت یا مذہبی یا دینی جماعتوں سے تعلق رکھتے ہیں, ان کا ایک اکٹھ ایک اتحاد قائم ہو چکا ہے, اور بھی حمد تعالیٰ اسی کے تحت آج ایک اسٹرائک کال کی گئی تھی جو بظاہر تو دیکھا جائے تو بڑی پرامن بھی ہے, اور امت کی طرف سے گویا پاکستانی قوم کی طرف سے ایک پیغام بھی دیا گیا حکومت کو کہ اس مسئلے میں تمام لوگ متفق ہیں. اور اس کے بعد اگلا لائے عمل بھی انشاءاللہ جو اختیار کیا جائے گا کہ 9 جنوری کو امید ہے کہ کراچی میں ایک بڑا جلسہ ہوگا جس میں تمام علماء مختلف اسکول آف تھاٹ کے جمع ہوں گے, اور ظاہری بات ہے ان کے تحت عوام بھی, اور پھر اس حوالے سے مزید لائے عمل کا جو ہے وہ اعلان کیا جائے گا. بہرحال یہ تو تجزیہ تھا حالات کا جو اس وقت پورے ملک میں ہے, لیکن بہت اہم مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہم جائزہ لیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا تعلق کن بنیادوں پر ہونا چاہیے. یہ مسئلہ تو میں نے عرض کیا ایمان اور جذبات کا ہے, لہذا اس مسئلے میں آپ کو وہ مسلمان بھی ملیں گے کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ تو پڑھتے ہیں لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع, یا جو آپ کا اصل مقصد تھا مقصد بعثت, اس حوالے سے ان کو اویئرنیس نہیں ہے, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کے رسول سے ہمارا تعلق ان بنیادوں پر ہونا چاہیے. لہذا جان دینے کا مسئلہ آئے تو ایسے ہی لوگ آگے آتے ہیں, گولیاں کھانے کا مسئلہ آئے تو ایسے ہی لوگ آگے آتے ہیں, اور ظاہر بات ہے اس مسئلے میں جان دینا تو بہت بڑی سعادت ہے. لیکن آج آپ کے سامنے انشاءاللہ گفتگو رکھی جا رہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا تعلق کن بنیادوں پر قائم ہونا چاہیے. گویا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں جو لائے عمل دیا ہے اس حوالے سے ہمیں اپنی زندگیوں کا جائزہ بھی لینا ہوگا کہ صرف سٹرائک کر کے یا ایک خاص مسئلے میں اپنی اسٹرینتھ شو کر کے ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا اظہار کر رہے ہوں. یہ بات جان لیجئے کہ محبت کا ایک بڑا عارضی قسم کا اظہار ہے, یا اگر یوں کہا جائے کہ ایک جذباتی قسم کا اظہار ہے بس, اصل جو بنیادیں ہیں وہ انشاءاللہ آج ہمارے سامنے آئیں گی. لہذا یہ دو آیات ہیں, وقت کیونکہ بہت مختصر ہوتا ہے میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ یہ دو آیات ہیں, اگر ممکن ہو تو آج جا کر گھر جا کر ان آیات مبارکہ کا ذرا گہرائی میں جا کر مطالعہ کیجئے گا, لہذا مختصر وقت میں تو میں صرف ترجمہ اور مختصر آیا گفتگو آپ کے سامنے رکھ سکوں گا. یہ آیت مبارکہ ہے سورۃ الاعراف آیت نمبر 157. سورۃ الاعراف قرآن حکیم کی ساتویں سورت ہے، نویں سپارے میں ساتویں سورت سورۃ الاعراف، اور اس کی آیت مبارکہ آیت نمبر 157. اس آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ وتعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تعلق کی بنیاد ہونی چاہیے وہ بیان کی گئی ہے. لہذا آیت بڑی ہے، اس کے تین حصے ہیں. پہلے حصے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بشارت دی گئی ہے. سابقہ کتابوں میں بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھیوں کا تذکرہ موجود ہے. لہذا آیت کے پہلے حصے میں اس کا تذکرہ آئے گا. دوسرے حصے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کام کیے، پانچ کام ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جن کا تذکرہ اس آیت کے دوسرے حصے میں آئے گا. اور آیت کا تیسرا اور اہم ترین حصہ ہے جس میں ایک تعلق جو ہونا چاہیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، چار تعلق کی بنیادیں ہیں جو کہ اس آیت کے آخری حصے میں بیان کی گئیں. لہذا میرے ساتھ رہیے گا، آیت طویل ہے، میں نے اس لیے اس کو تین حصوں میں تقسیم کر دیا. پہلے حصے میں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے الذین یتبعون الرسول النبی الامی، وہ لوگ جو اتباع کریں گے، پیروی کریں گے رسول نبی امی کی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ قرآن حکیم کا بڑا یونیک مقام ہے کہ اللہ کے رسول کے لیے تین الفاظ آ رہے ہیں، رسول نبی امی. اب میرے پاس ٹائم نہیں ہے کہ میں اس کی وضاحت کر سکوں، البتہ یہ تین صفات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آ رہی ہیں. آپ رسول بھی ہیں، نبی بھی ہیں بیک وقت، اور آپ کا لقب جو اللہ سبحانہ وتعالی نے عطا فرمایا وہ ہے امی. لہذا الذین یتبعون الرسول النبی الامی، وہ لوگ کہ جو اتباع کریں گے رسول نبی امی کی صلی اللہ علیہ وسلم. الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، یہ وہ رسول نبی امی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں وہ اپنے پاس لکھا ہوا پائیں گے تورات اور انجیل میں. اس آیت مبارکہ کے حوالے سے یہ بات واضح ہو گئی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشن گوئیاں تورات اور انجیل میں موجود ہیں. ایک مرتبہ ایک درس قرآن ریکارڈ کرا رہا تھا اس آیت مبارکہ کے حوالے سے، تو الحمدللہ معارف القرآن پڑھنے کی توفیق دی اللہ پاک نے. مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت مبارکہ کے حوالے سے الحمدللہ وہ احادیث مبارکہ بھی جمع کر دی جس میں سابقہ جو کتابیں اس کا ریفرنس موجود ہے. تورات میں کہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق تفصیلات ہیں، انجیل میں کہاں تفصیلات ہیں. پھر جب اللہ کے رسول تشریف لائے تو اس وقت یہودی اور عیسائیوں کا کیا ریئیکشن تھا. انہوں نے وہ واقعات نقل کیے ہیں کہ یہودی علماء نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. گویا ان ساری پیشن گوئیوں کی وجہ سے، کیونکہ ان کی کتابوں میں موجود تھیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان چکے تھے. ان میں سے بعض وہ تھے کہ جنہوں نے ایمان بھی قبول کر لیا. ان میں ٹاپ آف دا لسٹ ہیں حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت بڑے عالم دین، یہودی عالم دین. اور جب سورہ نساء کی آیات ان کے سامنے پڑھ کر سنائی گئیں تو بحمد تعالیٰ انہوں نے ایمان بھی قبول کیا. تو بہرحال عیسائیوں میں اور یہودیوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسی مثالیں موجود تھیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے. لیکن ظاہری بات ہے تعصب کی وجہ سے بہت سے وہ تھے جو پہچاننے کے باوجود بھی ایمان نہیں لائے. یہ پہلا حصہ ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق بیان ہوا کہ وہ لوگ جو اتباع کریں گے رسول نبی امی کی صلی اللہ علیہ وسلم، جنہیں وہ اپنے پاس لکھا ہوا پائیں گے تورات اور انجیل میں. دوسرا حصہ، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے تو کریں گے کیا. یہ ہیں وہ پانچ کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آپ نے تشریف لانے کے بعد امت میں اصلاح کے حوالے سے کیے. نمبر ایک، یامرہم بالمعروف. جب وہ رسول نبی امی تشریف لائیں گے تو پہلا کام یہ کریں گے کہ وہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیں گے. امر یامرو، حکم دینا، معروف عرف سے معروف، ہر وہ شے جو بھلائی ہے، نیکی ہے، جس کو ہماری فطرت پسند کرتی ہے. لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے معروف کا حکم دیا. اور سب سے بڑی نیکی، سب سے بڑا سچ یہ ہے کہ اس کائنات کا خالق صرف ایک ہے، وحدہ لا شریک لا، وہ اکیلا ہے، تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری دعوت صرف کلمہ توحید ہی پر مبنی تھی۔ لہذا یامرہم بالمعروف، وہ آئیں گے اور نیکی کا حکم دیں گے، بھلائی کا حکم دیں گے۔ نمبر دو، وینہاہم عن المنکر، اور وہ انہیں منکر سے روکیں گے۔ منکر نون کاف را، نکرہ، انکار اسی سے بنتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ ہر وہ شے جو ہماری فطرت کو ناپسند ہے، جھوٹ، اور سب سے بڑا جھوٹ یہ شرک ہے۔ لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت دی اور لوگوں کو سر سے روکا۔ یہ میں مختصر عرض کر رہا ہوں، باقی اس کو کھولا جا سکتا ہے اور طویل، لیکن دو بڑی بڑی باتیں، سب سے بڑا معروف توحید، ایک اللہ کی عبادت کرو، اور سب سے بڑا منکر، سب سے بڑا گناہ وہ شرک ہے۔ لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر نیکی کی دعوت دی اور برائی سے روکا۔ گویا شرک میں تمام برائیاں شامل ہیں اور توحید میں تمام اچھائیاں شامل ہیں، اگر یوں کہہ لیا جائے۔ نمبر تین، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اور وہ ان کے لیے تمام پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیں گے۔ آیت کا پس منظر اگر ذہن میں رہے، یہودیوں پر ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے بہت ساری حلال چیزیں بھی حرام کر دی گئی تھیں، اس کی تفصیل بھی قرآن میں آتی ہے، حدیث میں آتی ہے۔ لہذا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے رحمت للعالمین، تو وہ جو یہودیوں پر ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے حلال چیزیں حرام کر دی گئی تھیں، وہ دوبارہ سے ان کو حلال قرار دے دیں گے۔ نمبر چار، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور وہ ان پر ہر طرح کی خبیث اور نجس اور ناپاک چیز کو حرام قرار دیں گے۔ آپ سب جانتے ہیں شریعت اسلامی کا یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، حلال اور حرام کا مسئلہ، یہ قرآن حکیم کا ایک بڑا اہم مسئلہ ہے۔ کیونکہ حرام شے، حرام غذا یا حرام روزی جب انسان کماتا ہے تو اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ لہذا چار مرتبہ قرآن حکیم حرام کے حوالے سے جو جو چیزیں حرام کی گئیں اس کی تفصیل بیان کرتا ہے، قرآن حکیم میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تین مرتبہ مکی صورتوں میں اور مدنی صورت میں بھی ایک دفعہ آیا ہے۔ بہرحال کون کون سی چیزیں حرام ہیں قرآن میں بھی موجود ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی تفصیلات بیان فرما دی، یہاں اس کی تفصیل کے بیان کرنے کا نہ موقع ہے نہ یہاں پر ظاہری بات ہے وقت ہے۔ بہرحال چوتھی بات، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، خبیث، نجس اور ناپاک ہے، چاہے وہ انسان یا انسانیت کے لیے جو تکلیف دہ ہے، نقصان دہ ہے، جس سے اس کا اخلاق اور کردار خراب ہو سکتا ہے، ان سب کو حرام قرار دیں گے۔ اور نمبر پانچ، وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور دور فرما دیں گے ان سے ہر طرح کے بوجھ اور توک جو ان کے گلوں میں ڈال دیے گئے تھے۔ اس آیت کے حوالے سے یہ پس منظر ذہن میں رہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ایک مشرکانہ دور تھا، 360 بتوں کی پوجا کی جاتی تھی، اور اسی مشرکانہ عقیدے کی وجہ سے ایک پورا معاشی نظام تھا، معاشرتی نظام تھا، سماجی نظام تھا، خاندانی نظام تھا۔ اب عرب کا معاشرہ جو ہے وہ سب آپ کے ذہن میں ہوگا کہ ان 360 بتوں کی پوجا ہی نہیں ہو رہی، ان 360 بتوں کی وجہ سے قریش کو عرب میں ایک مونوپولی حاصل تھی، ایک طاقت اور ایک خصوصی پروٹوکول حاصل تھا۔ جہاں کہیں بھی یہ جاتے تھے ان کے قافلوں کو بڑا احترام کیا جاتا تھا، ان کی عزت افزائی ہوتی تھی، ان کی سیوا ہوتی تھی۔ لہذا اس کی وجہ سے بہت سارے فائدے حاصل کر رہے تھے، لہذا عوام الناس پر بے شمار قسم کے اغلال اور توق اور بدعات اور غلط قسم کے رسومات تھی جو ان کے گلوں پر لادی ہوئی تھی۔ لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین جب تشریف لائے تو آپ نے صرف ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کی دعوت دی، اپنی اطاعت کرنے کی دعوت دی، اور تمام توق اور بوجھ اور غلط رسومات جو بدعات غلط عقیدے کی بنیاد پر تھی ان سب کا کلا کما کر دیا۔ یہ ہے رحمت للعالمین۔ لہذا آیت کا دوسرا حصہ بھی مکمل ہوا جس میں پانچ کام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کرنے کے بیان ہوئے۔ نمبر ایک، یامرہم بالمعروف، جب وہ تشریف لائیں گے نیکی کا حکم دیں گے۔ نمبر دو، وینہاہم عن المنکر، برائی سے روکیں گے۔ نمبر تین، ویحل لہم الطیبات، پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیں گے۔ نمبر چار، ویحرم علیہم الخبائث، تمام نجس اور ناپاک چیزوں کو حرام قرار دیں گے۔ اور نمبر پانچ، وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور دور فرما دیں گے ان سے ہر طرح کے بوجھ اور توق جو ان کے گلوں پر لاد دیے گئے تھے۔ لہٰذا بحمد تعالیٰ آپ جب تشریف لائے تو آپ نے یہ کام کیا، بڑی محنت کر کے، جد و جہد کر کے لوگوں کے عقائد درست کیے. آغاز تو عقیدے سے ہوتا ہے، لہذا آپ سب جانتے ہیں کہ قرآن حکیم کی ابتدائی آیات خاص طور پر توحید باری تعالیٰ کے دلائل پر اور شرک کے ابطال پر مبنی ہے. لہذا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی جان گسل محنت کی، بہت تشدد برداشت کیا، مشکلات برداشت کی، پھر کہیں جا کے لوگوں کے عقائد درست ہوئے. جب عقیدہ درست ہو جاتا ہے تو پھر اعمال درست ہوتے ہیں. لہذا عبادات کا نظام درست کر دیا، معاشی معاملات درست کر دیے، معاشرتی معاملات درست کر دیے، زندگی کے ہر گوشے میں تبدیلی برپا فرما دی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور واقعہ یہ ہے کہ ان پانچ کاموں کا حق ادا کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، تب کہیں جا کر ایک معاشرہ، چھوٹا سا ایک شہر آباد ہوا مدینے کا، جہاں پر بحمد تعالیٰ ان بنیادوں پر ایک معاشرہ قائم ہوا اور افراد تیار کیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے. اب آئیے آیت کا جو آخری حصہ ہے، جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ جو ہماری اصل گفتگو ہے اس کا آخری حصے پر ہماری گفتگو ہوگی. تو جیسے حالات ہیں اس وقت ملک میں، ایک نازک مسئلے کو چھیڑا جا رہا ہے، مسلمانوں کی ایمان اور محبت اور جذباتی لگاؤ جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، اس پر گویا حملہ ہو رہا ہے. لہذا ایک ریئیکشن تو بالکل نیچرل ہے، ایک بالکل یوں سمجھیے فطری طور پر یہ ریئیکشن آ رہا ہے اور اس میں جذباتیت بھی نظر آ رہی ہے. ظاہری بات ہے کہ مسئلہ ایسا نازک ہے، لیکن جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ ہم سب کو ذرا ٹھنڈے دل سے ذرا غور بھی کرنا ہوگا، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم جذبات میں اسٹرائک تو کر رہے ہیں اور دیگر معاملات میں بھی آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن جو اصل تعلق ہونا چاہیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم خود بھی اس تعلق میں کمزور ہوں اور ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ اللہ کے رسول سے ہمارا تعلق کن بنیادوں پر ہونا چاہیے اور ہم محض اسٹرائک کر کے یا اور دیگر کام کر کے خوش ہو رہے ہوں. تو الحمدللہ آج جو گفتگو ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ اس کو ہم اچھی طرح سمجھیں، پھر اس بات کو آگے بھی بڑھائیں، جہاں ہمارا حلقہ احباب ہے دوستوں تک ہم اس بات کو پہنچائیں. بہرحال سورۃ الاعراف آیت نمبر 157 کا آخری حصہ بہت غور سے سننے کا ہے، کیونکہ اس حصے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے تعلق کی بنیادیں بیان ہو رہی ہیں اور ہم سب کو اب اپنا جائزہ لینا ہوگا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. لہذا پہلے اس کو لسٹ کر لیتے ہیں. فرمایا فالذین آمنوا بہ، پس وہ لوگ جو ان پر ایمان لائے. سب سے پہلا اہم ترین جو تعلق ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ آپ کی ذات مبارکہ پر ایمان ہے. اب ایمان کے تقاضے کیا ہیں وہ ابھی آپ کے سامنے عرض کیے جائیں گے. فالذین آمنوا بہ، پس وہ لوگ جو ان پر ایمان لائے. وعزروہ، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی توقیر اور تعظیم اور احترام کیا. گویا دوسرا تعلق آپ کی توقیر، تعظیم، احترام. نمبر تین وَنَصَرُوهُ، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی نصرت کی، ان کی حمایت کی، ان کی تائید کی، ان کے مشن میں ان کے ممد و معاون بنے. اور نمبر چار وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ، اور وہ لوگ جنہوں نے اتباع کی، پیروی کی اس نور کی جو ان کے ساتھ نازل ہوا، یعنی قرآن حکیم. اولئک هم المفلحون، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں. اللہ پاک سے دعا کیجئے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے تعلق کو استوار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں انہی لوگوں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے. رہے سلامت بس ان سے نسبت، میرا تو ایک آسرا یہی ہے، اگر اللہ کے رسول سے نسبت قائم ہو گئی، تعلق قائم ہو گیا، تو انشاءاللہ دنیا میں بھی عزت ملے گی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کا حصول ہمارے لیے آسان ہو سکے گا. لہذا اب جو گفتگو ہے ذرا اس کو غور سے سننا ہے. سب سے پہلا تعلق جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہمارا قرآن حکیم بیان کر رہا ہے وہ ہے آپ پر ایمان. فالذین آمنوا بہ، پس وہ لوگ جو ان پر ایمان لائے. لہذا الحمدللہ ایمان کے دو درجے ہم سب سمجھتے ہیں. پہلا درجہ کہلاتا ہے اقرار باللسان، زبان سے اقرار کرنا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. یہ اقرار ہم کرتے ہیں کلمہ شہادت میں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. یہ گویا اقرار سے آغاز ہوا ہے. جو شخص بھی کلمہ شہادت پڑھے گا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ مسلمان ہے. گویا ایمان کا پہلا درجہ اس نے مکمل کر لیا. لیکن بھائیوں بزرگوں، ایمان کا دوسرا اور اہم ترین درجہ کون سا ہے؟ تصدیق بالقلب، دل کی گہرائیوں کے ساتھ تصدیق کرنا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اب ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھیے اور اپنے آپ سے پوچھئے کہ اندر سے واقعتاً اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم اللہ کا رسول اور اس کا بندہ مانتے ہیں نہیں؟ ذرا مراقبہ کیجئے گا رات کے وقت خاص طور پر کہ زبان سے اقرار کرنے والوں کی تعداد اس وقت 1,57,00,000,000 ہے جو زبان سے کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں، کلمہ شہادت پڑھتے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ اس کا رسول مانتے ہیں، لیکن دل سے تصدیق کرنے والوں کی تعداد کتنی ہے؟ کیا اس میں کمی ہے یا نہیں؟ اس کی علامات میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ جو شخص دل کی گہرائیوں کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا رسول مانتا ہے اس کے عمل میں کیا تبدیلی آتی ہے؟ سب سے پہلی تبدیلی یہ آتی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس شخص کے آئیڈیل بن جاتے ہیں۔ آئیڈیل وہ ہوتا ہے جس سے محبت کی جاتی ہے، جس کی اتباع کی جاتی ہے، جس کی اطاعت کی جاتی ہے، جس کے لیے اپنی جان قربان کرنا انسان سعادت سمجھے۔ لہذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان کا یہ دوسرا درجہ تصدیق بالقلب، اس میں واقعہ یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ کمی ہے۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ہماری اس کمی کو دور فرمائے اور یقین والا ایمان عطا فرمائے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اب دیکھیں جتنا زیادہ یقین والا ایمان پیدا ہوگا اس کا الٹیمیٹ نتیجہ کیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کی سب سے بڑی دلیل یہ قرآن حکیم ہے۔ ہمیں کیسے پتا چلا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ قرآن حکیم بتاتا ہے، ہر صفحے پر آپ پڑھ لیجئے، اللہ پر ایمان، رسول پر ایمان اور آخرت پر ایمان موجود ہے۔ لہذا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کی سب سے بڑی دلیل، زندہ دلیل، معجزہ یہ قرآن حکیم ہے۔ تو اب اللہ کے رسول سے اگر تعلق ہے تو ہمارا قرآن حکیم سے تعلق گہرا ہونا چاہیے۔ آج ہمارا قرآن سے تعلق کیا ہے اس کا تجزیہ کر لیجئے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جذبات یا محبت کا تعلق میں عرض کر چکا ہوں، یہ بڑا نازک مسئلہ ہے۔ 12 ربیع الاول آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کا دن منایا جاتا ہے اور اس وقت جذباتیت یا محبت کے تقاضے ادا کرتے ہوئے جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں، کیا اکثر و بیشتر وہ دین سے ثابت ہیں، شریعت سے ثابت ہیں، کسی مستند حدیث سے ثابت ہیں؟ کہیں سے ثابت نہیں۔ سوال یہ ہے کہ جب ثابت نہیں ہے تو پھر کیوں کرتے ہیں؟ اس کی واضح دلیل یہ ہے کہ محبت ہے، بس جذباتی لگاؤ ہے، کہا کہ بھائی سالگرہ منانا چاہیے، میلاد النبی منا رہے ہیں۔ دلیل بھی تو کوئی ہو، کوئی دلیل نہیں۔ تو بہرحال جذباتیت الگ سے ہے، لیکن ٹھوس بنیادوں پر اللہ کے رسول سے تعلق کے لیے سب سے پہلے آپ پر ایمان، اور ایمان کے تعلق کو مضبوط بنانے کے لیے قرآن حکیم کا مطالعہ، کیونکہ قرآن حکیم یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وہ کلام ہے جو قیامت تک محفوظ رہے گا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کی سب سے بڑی دلیل یہ قرآن حکیم ہے۔ لہذا قرآن پر ایمان کے یہ اللہ کا کلام ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل ہوا، اس کی دلیل بھی قرآن میں موجود ہے۔ من کان عدو لجبریل فإنه نزلہ قلبک بإذن اللہ، جو کوئی بھی جبریل کا دشمن ہوا وہ جان لے کہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اس قرآن کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے قلب مبارک پر نازل فرمایا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے۔ لہذا یہ قرآن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی سب سے بڑی گواہی۔ اس قرآن پر جتنا یقین ہوگا، کنوکشن والا یقین، اتنا اللہ کے رسول سے محبت بھی بڑھے گی، ایمان بھی بڑھے گا، اور یہ قرآن ہی تو ہمیں بتا رہا ہے کہ آپ سے ہمارا تعلق کن بنیادوں پر ہونا چاہیے۔ اسی طرح اس قرآن کو محفوظ ماننا، کیا اب اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی؟ یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اور اس حوالے سے آخری بات عرض کرتا چلوں کہ ایمان بے رسالت میں یہ بات حتمی ہے، لازمی ہے کہ اس بات پر بھی یقین رکھا جائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اب آپ کے بعد کسی بھی حیثیت میں کوئی نبی اور رسول آنے والا نہیں۔ لہذا اب جو شخص بھی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، دلچسپ بات سنیے گا، ایک شخص سے جو نبوت کا دعویٰ کر رہا وہ تو ہوا ہی مرتد یا دار اسلام سے خارج، لیکن ایک شخص جو اس سے نبوت پر دلیل مانگے، غور سے سنیے گا، نبوت پر دلیل لاؤ، وہ شخص بھی دار اسلام سے خارج ہو سکتا۔ کیوں؟ اس کے لیے کوئی دلیل کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ یہ اتنی حتمی بات ہے، فیصلہ کن بات ہے کہ جب قرآن اور حدیث میں بات آ گئی. لہذا اب اس حوالے سے جو شخص بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ دارہ اسلام سے خارج، اور نہ صرف یہ کہ دارہ اسلام سے خارج ہے بلکہ مرتد ہے. ہمارے ملک میں بعض لوگوں کو دارہ اسلام سے خارج تو کیا گیا لیکن مرتد قرار نہیں دیا گیا. بھائی شریعت کی جو تعلیمات ہیں اس پر تو پورا عمل ہونا چاہیے. اگر ان کو مرتد قرار دیا جاتا اور ایک کو صرف ٹانگا جاتا، مرتد کو شدید طریقے سے جو ہے وہ سزا دی جاتی، ہزاروں لوگ توبہ کرتے، اس طرح آئندہ کرنے کی کوئی بات، اس طرح جسارت نہ کر پاتے. لہذا ہمارے یہاں کام تو ہوئے ہیں الحمدللہ، اس کو بھی بہت بڑا کریڈٹ دینا چاہیے جس نے بھی کام کیے، لیکن کچھ نہ کچھ کمی باقی رکھی گئی جس کی وجہ سے آج ان بدبختوں کی اتنی زیادہ جو ہے وہ سمجھے جسارت ہو گئی کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں. بہرحال سب سے پہلا تعلق فالذین آمنوا بھی، بس وہ لوگ جو ان پر ایمان لائے. دعا کیجیے اللہ پاک ہمیں اپنے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر یقین والا ایمان عطا فرمائے، آپ سے محبت عطا فرمائے. دوسرے نمبر پر فرمایا فالذین آمنوا بھی وعزروہ، اور وہ لوگ جو ان کی توقیر کریں گے، تعظیم کریں گے، ان کا احترام کریں گے. اب یہ توقیر، تعظیم اور احترام یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے. ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا پیغمبر مانتے ہیں، آخری پیغمبر مانتے ہیں. لہذا اللہ سے محبت کا تقاضا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کریں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کا تقاضا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی کا تقاضا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں. لہذا قرآن حکیم میں آیات موجود ہیں، وقت مختصر ہے لہذا میں صرف اشارے کر رہا ہوں. یہاں پر بھی آغاز آیا فالذین یتبعون الرسول النبی الامی، وہ لوگ کہ جو اتباع کریں گے رسول نبی امی کی. لہذا اتباع رسول کے لیے خوشخبری سن لیجئے. سورہ آل عمران میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتے ہو، فتبعونی، تو میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم سے محبت کرے گا، اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، واللہ غفور رحیم، اللہ تو بخشنے والا مہربان ہے. اس آیت کے حوالے سے ایک عالم دین نے ایک جملہ بیان کیا تھا، وہ آپ کے سامنے کوٹ کر دیتا ہوں. بہت خوبصورت انداز میں انہوں نے فرمایا کہ رحمت للعالمین سے جو شخص جو ان کی اتباع کرے گا، بلکہ وہاں الفاظ تھے محبوب الہی کی جو اتباع کرے گا وہ بھی محبوب الہی بن جائے گا. جو شخص اللہ کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے گا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا محبوب بن جائے گا. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا، واللہ غفور رحیم، اللہ تو ہے ہی بخشنے والا مہربان. لہذا توقیر اور تعظیم اور احترام، اور اس حوالے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جب بھی کبھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام مبارک آئے، کیا کیفیت ہونی چاہیے مومن کی؟ اس نام مبارک سے دل کی گہرائیوں کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے درود و سلام نکلنا چاہیے، خود بخود نکلنا چاہیے، احسان کے جذبے سے، محبت کے جذبے سے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے اتنی محبت ہونی چاہیے کہ جب بھی کبھی آپ کا پیارا نام آئے ہماری زبان پر خود بخود صلی اللہ علیہ وسلم یا اور دیگر درود شریف میں وہ آنے چاہیے. اس کے لیے کوئی ترغیب دلانے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے اہل ایمان کو. بہرحال توقیر و تعظیم اور احترام، بخاری مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، حتی اکون احب الیہ، یہاں تک کہ میں اس کے نزدیک زیادہ محبوب تر نہ ہو جاؤں، من والدی و ولدی والناس اجمعین، اس کے والدین سے، اس کی اولاد سے، تمام لوگوں سے زیادہ، تمام لوگوں سے زیادہ محبوب ترین ہستی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. النبی اولا بالمومنین من انفسہم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اہل ایمان کے لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ان کی جانوں سے زیادہ محبوب تر ہیں. لہذا اپنا جائزہ لیجئے، ہم سب اپنا جائزہ لیں، کیا واقعتا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی توقیر اور تعظیم ہم کرتے ہیں؟ نمبر تین، ونصروا، ذہن میں رکھیے چار تعلق کی بنیادیں، اور اپنا جائزہ لینا ہے ہم نے، جو دشمن کر رہے ہیں وہ تو کر رہے ہیں، اس کی سزا انشاءاللہ عزیز اللہ پاک ان کو دے کے رہے گا، اور مسلمانوں کی غیرت حمیت اور ایمانی جو ہے وہ جوش میں آئے گی، اور بالآخر یہ قوانین اس میں تنسیخ نہیں ہوگی انشاءاللہ العزیز. لیکن میرے بھائیو بزرگو، وہ تو ہے جو کر رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، ہمیں اپنا جائزہ لینا ہوگا. لہذا نمبر ایک، آپ پر ایمان، نمبر دو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی توقیر و تعظیم. اب آئیے ذرا عملی اعتبار سے تیسری بات، ونصروا، اور وہ لوگ جو ان کی نصرت کریں گے، حمایت کریں گے، تائید کریں گے. نصر ینصر ویسے عام طور پر مدد کے معنوں میں آتا، ناصر، انصار، یہ سارے اسی سے بنے. یہاں ذہن میں سوال پیدا ہونا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد، تائید، نصرت کس کام کے لیے؟ بڑا اہم مسئلہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اے نبی، ہم نے تو آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. سورۃ الانبیاء آیت نمبر 107، وما ارسلناک الا کافتا للناس بشیرا ونذیرا. سورہ سبا، اے نبی، ہم نے تو آپ کو تمام جہان والوں کے لیے خبردار کرنے والا اور خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا. ان دونوں آیات سے بات یہ ثابت ہو رہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے، وہ دین رحمت انشاءاللہ پوری دنیا تک پہنچ کے رہے گا. یہ دین رحمت، یہ رحمت والا دین پوری دنیا پر قائم ہو کے رہے گا، یہ حتمی بات ہے، یقینی بات ہے انشاءاللہ العزیز. اب سوال یہ کیسے ہوگا؟ کیا محض دعاؤں سے ہوگا؟ محض خواہش رکھنے سے ہوگا؟ محض انشاءاللہ کہنے سے ہوگا؟ ظاہر بات ہے انشاءاللہ کہنے سے، صرف خواہشات رکھنے سے کوئی کام نہیں ہوتا، جب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا نہ ہو اور اللہ پاک توفیق عطا نہ فرمائے. لہذا بہت اہم مسئلہ ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نصرت اور حمایت کی، تائید کی اس مشن میں. اور مشن یہ ہے میرے بھائیو بزرگو کہ یہ دین ہمارے پاس امانت ہے، اور اس امانت کو ہم نے تمام انسانوں تک پہنچانا ہے، اپنے قول سے بھی، اپنے عمل سے بھی، اور اس کو نافذ کر کے. آج اگر اس ملک میں اللہ کا دین نافذ ہوتا، کسی کی جسارت تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا، اس کی آنکھیں نکال لی جاتی، اس کو عبرت کا نشان بنا دیا جاتا. لیکن آج دھڑلنے سے لوگ گستاخیاں کر رہے ہیں. وہ عورت، وہ بدبخت مجسٹریٹ کے سامنے کھڑے ہو کے کہہ رہی ہے ہاں میں نے کہا ہے، کر لو جو کر سکتے ہو، اور مسلمانوں کی غیرت کا حال یہ کہ اس کو سزا نہیں دے سکتے، بلکہ اس قانون میں ہی ترمیم یا تبدیلی کی بات ہو رہی ہے. تو بہرحال اسلامی حکومت قائم کرنا، صالح قیادت فراہم کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ مسلمانوں کی اجتماعی ذمہ داری ہے کہ اللہ کا دین نافذ کیا جائے، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دین نافذ ہو، عدل قائم ہو، حقدار کو اس کا حق ملے. اس کام کے لیے نصرت اور حمایت درکار ہے. ظاہر بات ہے آپ نے کوئی کاروبار نہیں کیا نبوت کے بعد کہ جس کے لیے نصرت اور تائید درکار ہوتی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا صرف ایک ہی مشن ہے، اور وہ قیامت تک جاری رہے گا انشاءاللہ العزیز، کہ انسانوں کو جہنم کے عذاب سے بچاؤ، کوشش کرو کہ یہ انسان جو جہنم کی طرف جا رہے ہیں ان کو جہنم کے عذاب سے بچایا جائے. لہذا اس کے لیے دعوت کا کام کیا جائے. قل ہاذہ سبیلی ادعو الی اللہ، سورہ یوسف آیت نمبر 108 میں اللہ پاک فرماتا ہے، اے نبی کہہ دیجئے ان سے کہ یہ میرا راستہ ہے، یہ میرا طریقہ ہے کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں. قل ہاذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، اور کام کرتا ہوں علی وجل بصیرت، پورے شعور کے ساتھ، اور جو میری اتباع کرنے والے ہیں، جو میری پیروی کرنے والے ہیں، وہ بھی یہی کام کریں گے. لہذا دعوت الی اللہ، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا ایک بڑا اہم اور بنیادی کام. پھر یہ کہ اس دعوت کے مطابق ایک دین کو نافذ کرنا، قائم کرنا اللہ کا دین، یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ ابھی ہم کہتے تھے سارے نبیوں سے افضل ہمارا نبی، اسی طرح قرآن سب سے بہترین ہے، اس کا قانون، اس کے قوانین ہے کہاں؟ نافذ کہاں؟ پوری دنیا میں کہیں ایسا کوئی ملک ہے رول ماڈل کے جہاں دکھایا جائے یہ اسلام کا عدل نظام، عادلانہ نظام، سیاسی نظام، معاشی نظام، معاشرتی نظام کہیں ہے؟ تو اس نظام کو نافذ و قائم کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے. لہذا نصرت اور حمایت اس کام کے لیے، نمبر ایک آپ پر ایمان، نمبر دو آپ کی توقیر و تعظیم اور احترام، نمبر تین آپ کی نصرت اور حمایت اور تائید اللہ کے دین کو نافذ و قائم کرنے کے لیے، اور نمبر چار وتبع النور الذی انزل معه، اور وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی اس نور کی جو ان کے ساتھ نازل ہوا، یہ نور ہدایت نور ایمان جو الحمدللہ ہمارے پاس موجود ہے، اس کی اتباع اور پیروی تمہیں دنیا اور آخرت میں نجات دلائے گی. وتبع النور الذی انزل معه، اور انہوں نے اتباع کی اس نور کی جو ان کے ساتھ نازل ہوا، اولئک هم المفلحون، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. دعا کیجئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ اللہ پاک ہمیں اپنے پیغمبر اپنے رسول محسن اعظم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت عطا فرمائے، اور محبت کے تقاضے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. سنتیں ادا کر لیجئے.